لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی یہ روح نمبر 9 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ کی روشنی میں ان گناہوں کو بیان فرما رہے ہیں جن کا تعلق معاشرت سے، اور اس لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ ہم ان گناہوں سے پرہیز کریں، کیونکہ ان گناہوں کے کرنے سے جہاں آخرت کا بڑا نقصان ہے، دنیا کے اندر معاشرت کے اندر بھی اس سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں دگنا نقصان ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ مزید یہ بیان فرما رہے ہیں، پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں جس کے اندر اس گناہ کا ذکر ہے، پھر اس کی انشاءاللہ تشریح ہو جائے گی۔ وہ حدیث شریف یہ ہے، حضرت عیاض مجاشعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے کہ سب لوگ تواضع اختیار کریں، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، کیونکہ فخر اور ظلم و زیادتی تکبر ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ہے حدیث شریف، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے کہ سب لوگ تواضع اختیار کریں۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں، نمبر ایک، تواضع کسے کہتے ہیں، اور اس کے اختیار کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ نمبر دو، تکبر کسے کہتے ہیں اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو تواضع کہتے ہیں اپنے دل میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے فی الحال کمتر سمجھنا، ہر مسلمان سے چاہے وہ کیسا ہی خراب سے خراب حالت میں ہو، یعنی ظاہری طور پر چاہے کیسے ہی وہ گنہگار سے گنہگار ہو، خطا کار سے خطا کار ہو، بے نمازی ہو، بے دین ہو، یعنی دین پہ نہ چلتا ہو، بس نام کا مسلمان ہو، اور چاہے ہمیں اللہ پاک نے اپنے فضل سے اپنا نام لینے کی توفیق دی ہو، اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دی ہو، فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات اور نوافل اور ذکر و تلاوت کی بھی چاہے توفیق دی ہو، اس کے باوجود اپنے آپ کو اپنے دل میں اس مسلمان سے کم تر سمجھے اور اس کو اپنے سے بہتر سمجھے اور افضل سمجھے، اسے کہتے تواضع۔ یہاں تک بھی صوفیہ کرام نے فرمایا ہے کہ کافر سے بھی اپنے آپ کو انجام کے اعتبار سے کم تر سمجھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خدا نہ کرے میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو اور کافر کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تو اس لحاظ سے ظاہر وہ کافر اچھا ہو، اس لحاظ سے اپنے آپ کو کافر سے بھی کم تر سمجھے، یہ ہے تواضع، اور یہ تواضع فرض ہے، یہ نفل نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت کو تواضع اختیار کرنا فرض ہے۔ اور اس کا اختیار کرنا نہایت ہی آسان ہے، کیونکہ جو مفہوم تواضع کا میں نے عرض کیا ہے بس اسی کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ بھی جتنے بھی مسلمان ہیں اچھے ہوں یا برے میں ان میں سب سے کم تر ہوں، سارے مجھ سے اچھے ہیں، سارے مجھ سے افضل ہیں، سارے مجھ سے بہتر ہیں، چاہے خود بہت بڑا عالم ہو، چاہے خود بہت سے کمالات کا مالک ہو اور بہت ساری خوبیاں اس کے اندر ہوں، اور بے شک دوسرے کے اندر ظاہر کوئی کمال اور خوبی نہ ہو، اس کے باوجود اپنے کو کم سمجھے، اس کو اپنے سے اچھا سمجھے، بس اس بات کو اپنے دل میں بٹھا دے، تواضع آ جائے گی اندر۔ مزید تواضع کے پیدا کرنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے عیبوں کو سوچے، کوئی انسان سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کامل نہیں ہے، ناقص ہے، اور ناقص اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر عیب ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر خرابی ہے، کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے۔ جب آدمی اپنے عیبوں کو سوچے گا تو اس پر اپنے عیب ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو جو عیب ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے اپنی حقارت، اپنی کمی کوتاہی اور اپنا کم تر ہونا مزید اس کے اوپر واضح ہوتا چلا جائے گا۔ اس طرح سے تواضع حاصل کرنے میں مزید آسانی ہوگی، اور اس سے بڑھ کر تواضع کے اندر معین اور مددگار چیز یہ ہے کہ پہلے تواضع کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے ملے جلے، تو چونکہ وہ خود تواضع میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور تواضع کا چلتا پھرتا نمونہ ہوتے ہیں، تو جو ان کے پاس بیٹھے گا تو اللہ پاک نے پاس بیٹھنے میں غیر معمولی اثر رکھا ہے، اس سے آدمی کے اوپر غیر معمولی اثر ہوتا ہے، اب چاہے اچھی صحبت میں بیٹھے یا بری صحبت میں بیٹھے، بری صحبت میں بیٹھے گا تو غیر معمولی بری صحبت کا اثر ہوگا، نیک صحبت میں بیٹھے گا تو غیر معمولی نیک صحبت کا اثر ہوگا، تو تواضع جن کے وہ اللہ پاک نے دی ہے ان کے پاس بیٹھنے سے بھی خود بخود دل میں تواضع آئے گی، اور تواضع اس لیے بھی اختیار کرنا ضروری ہے کہ ہمیں کسی کو بھی اپنے انجام کا پتہ نہیں ہے، کسی کو بھی اپنے انجام کا پتہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں یاد ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی جنت والے کام کرتا رہتا ہے، سارے اچھے اچھے کام نیک کام کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کا انتقال بہت قریب آتا ہے تو اس سے پہلے اچانک وہ جہنم والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ جہنمی کے کام جہنم میں کام کر کے اس کا انتقال جہنم والے کام پر ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کا چاہے اس طرح سے دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اب وہ پہلی کی زندگی میں اگر خدا نخواستہ یہ سمجھے کہ میں تو سب سے اچھا ہوں، اس لیے کہ میں تو اشراق بھی پڑھتا ہوں، میں تو چاش بھی پڑھتا ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو ابابین بھی پڑھتا ہوں، میں تو ذکر بھی کرتا ہوں، میں تو تلاوت بھی کرتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، عالم ہے تو میں درس بھی دیتا ہوں، واعظ بھی کہتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، بھائی وہ تو سب پانی پھر گیا، وہ تو سب مٹی ہو گیا، جو خاتمہ تو اللہ بچائے کفر پر ہو گیا۔ ایسے ہی بعض آدمی اصل ساری زندگی کفر میں شرک میں، رات دن گناہوں کے اندر فسق و فجور میں نافرمانی میں گزارتا ہے، ناچ گانے میں، فلمیں دیکھنے میں، گانا گانے میں، ڈرامے دیکھنے میں اور دیگر گناہوں میں، کوئی نیکی نہیں کر رہا۔ اچانک وہ جب اس کا مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے سب گناہوں سے توبہ کر کے، کافر ہے تو کلمہ پڑھ کے، مسلمان ہے تو توبہ کر کے، بس پھر نیک کام شروع کر دیتا ہے اور خاتمہ اس کا جنت والے کاموں پر ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب جو اس کو اس کی پہلی والی زندگی سے دیکھ کر کے حقیر سمجھ رہا تھا، ذلیل سمجھ رہا تھا، تو وہ کیا حال ہوا؟ کسی کو بھی اپنے موجودہ حالت کے اعتبار سے اپنے کو افضل سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے، اکمل تو سمجھ سکتا ہے، افضل نہیں سمجھ سکتا، کیوں پتہ نہیں انجام کیا ہوگا، ہماری تقدیر میں معلوم نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب بچے کے جسم میں، ماں کے پیٹ میں جب بچے کے جسم میں روح آتی ہے تو جب روح آنے کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر کے اس کے پیشانی پہ تین باتیں لکھ دیتا ہے، نمبر ایک اس کی عمر کتنی ہوگی، نمبر دو اس کی رزق کتنا ہوگا، نمبر تین یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، وہاں لکھا ہوگا، ہمارے بھی سب کے پیشانیوں پہ لکھا ہوگا، معلوم نہیں ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، اچھا برا ہونا تو خاتمے کے وقت پتہ چلے گا، اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا، نیک عمل پر ہو گیا تو جنتی، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خاتمہ کفر پر ہو گیا تو جہنم ہے. اس لیے ڈرنے کی بھی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ تواضع اور انکسادی کی ضرورت ہے. اور جب کوئی تواضع اختیار کرے گا تو ظاہر ہے کسی چیز پر بھی فخر نہیں کر سکتا. کیونکہ فخر تو تکبر کے قسم ہے جو تواضع کے بالکل خلاف ہے, تواضع کے بالکل خلاف ہے. جب آدمی کے اندر بڑائی ہوتی ہے تو آدمی فخر کرتا ہے, کوئی اپنی خوبصورتی پہ فخر کرتا ہے, کوئی اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتا ہے فخر کرتا ہے, کوئی اپنی عقل پہ گھمنڈ کرتا ہے فخر کرتا ہے, کوئی اپنے علم پر فخر کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, کوئی اپنے مال و دولت پر ناز کرتا ہے فخر کرتا ہے, کوئی اپنے عہدے اور منصب پہ فخر کرتا ہے تکبر کرتا ہے اور ناز کرتا ہے, کوئی اپنے خاندان اور برادری پہ ناز کرتا ہے, کوئی اپنے حسب نسب پہ فخر کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اچھا سمجھتا ہے. جس میں تواضع ہوگی وہ کسی چیز پہ فخر نہیں کر سکتا, اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرے تو کمال ہی نہیں, میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل کا تقاضا یہ کہ بندہ عاجزی کرے, انکساری اختیار کرے, کیونکہ میرے تو کمال ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی دین ہے, جو کچھ بھی دیا انہوں نے اپنے فضل سے دیا, ہمارے استحقاق کی بنیاد پہ نہیں دیا, ہماری احتیاج کی بنیاد پہ دیا. استحقاق ہونا اور چیز ہے, احتیاج ہونا اور چیز ہے. ہم محتاج ہیں, اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا, جو کچھ بھی عطا فرمایا, تو فخر ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر تو اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے بھی تواضع آتی ہے. یہ تین کام کرے, چوتھا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ احیانی مسکینن وامتنی مسکینن واشنے فی ضرورت المساکین, یہ تواضع کی دعا ہے. یہ مسکین سے مراد فقیر اور بھیک مانگنے والا نہیں ہے, مسکین سے مراد خاک سار, عاجزی کرنے والا, تواضع کرنے والا. اللہ احیانی مسکینن, یا اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھیے, یعنی عاجزی کرنے والا بنا کے رکھیے, اور عاجزی کرنے والی حالت میں مجھے موت دیجیے. واحشرنی فی ضمرۃ المساکین, اور عاجزی کرنے والوں کے زمرے میں میرا حشر فرمائیے, انہیں کے ساتھ مجھے اٹھائیے, ان کو اللہ بڑے بڑے درجات عطا فرمائیں گے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ تعالیٰ کے واسطے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں. دنیا میں اللہ پاک بلند فرماتے ہیں اور آخرت میں بلند فرماتے ہیں. تو چودہ کام یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے عاجزی عطا فرما, یا اللہ مجھے تواضع عطا فرما, یا اللہ مجھے خاکساری عطا فرما, مانگے اللہ تعالیٰ سے. تو اس طرح سے عاجزی انسان کے در آتی ہے اور نہایت آسانی سے آ سکتی ہے. اور اپنے اندر جو کمالات ہیں یا جو اللہ پاک کی ان گنت بے شمار نعمتیں ہیں جو فی الحال حاصل ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھا کرے. یہ سمجھا کرے کہ میں ان کے میں سے کسی نعمت کے بھی لائق نہیں تھا, مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا, جو کچھ بھی دیا ان کا کرم ہے, ان کی عنایت, ان کی مہربانی ہے, میرا کوئی کمال نہیں. اپنا کمال سمجھنے سے انسان کے اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے, غرور پیدا ہوتا ہے, تکبر پیدا ہوتا ہے, جو کہ حرام ہے. تواضع کا دو واقعہ یاد آئے. ایک تو اٹھانوے رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے, جو ہے ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ سنایا کہ حضرت کی خانقاہ میں, جو ہندوستان کے اندر تھانہ بھون میں ہے, وہاں حضرت کے کئی خلفاء جمع تھے، چونکہ سب اپنے اپنے اصلاح کے لیے خدمت میں آیا کرتے تھے اور خانقاہ میں قیام کرتے تھے، تو وہاں جمع تھے. تو ایک دفعہ وہ دو تین اپنے آپس میں جمع تھے، تو آپس میں ایک دوسرے کا حال پوچھنے لگے. تو ایک صاحب نے اپنا یہ حال بتایا کہ بھائی میرا حال یہ ہے کہ جب میں خانقاہ میں آتا ہوں، حضرت کے یہاں قیام کرتا ہوں، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں بالکل ہی کچھ نہیں ہوں اور میں سب سے پیچھے ہوں، سب سے کم تر ہوں. باقی جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ سب حضرت سے خوب استفادہ کر رہے ہیں، خوب فیضیاب ہو رہے ہیں اور خوب ترقی کر رہے ہیں، سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہیں. میں بالکل ہی سب سے پیچھے اور سب سے کم تر ہوں. جن کو سنا انہوں نے سنا کہ میرا بھی بالکل یہی حال ہے. پھر تیسرے کے سامنے لے کر کے سنا میرا بھی یہی حال ہے. اب دو تین جو تھے یہ سب حضرت کے بڑے بڑے خلفاء تھے اور ہر ایک کا یہی حال. تو نہ وہی تو ہمارا مشترکہ حال ہے، اور مشترکہ حال کے لیے ایسا ہے کہ حضرت سے وقت لے کر ملنا چاہیے اور اپنا حال بتانا چاہیے کہ ہم کیسے آگے بڑھیں گے. ہم تو اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، باقی سب ماشاءاللہ خوب آگے بڑھ رہے ہیں، خوب ترقی کر رہے ہیں. انہوں نے وقت لیا اور پھر خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم کچھ حال سنانا چاہتے ہیں. نے فرمایا سناؤ. تو انہوں نے اپنا یہ حال سنایا کہ جب ہم خانقاہ میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سے کچھ نہیں بن پڑ رہا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، باقی سب ماشاءاللہ خوب ترقی کر رہے ہیں، آپ سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حال ان کا سنا تو سنا میرا بھی یہ حال ہے کہ جتنے بھی آنے والے ہیں مجھے سب اپنے سے اچھے معلوم ہوتے ہیں، میں لگتا ہے کہ میں سب سے زیادہ برا ہوں، میں سب سے کم تر ہوں، میں کسی قابل نہیں ہوں. اب یہ سن کر خاموش، اب اس کا کیا جواب؟ تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر حضرت سے اجازت لے لی گیا تھا ہمیں جانے کی اجازت دے دی. حضرت نے اجازت دے دی. اب یہ تینوں وہاں اپنے کمرے میں آئے اور اگر کہ ارے بھائی بات یہ ہے کہ دراصل ہمارے شیخ جو ہے وہ توازوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، تو جو بھی خانقاہ میں آتا ہے ان پر بھی حضرت کے توازوں کا عکس پڑتا ہے. تو ہمارا جو یہ حال ہے دراصل یہ ہمارے شیخ کا حال ہے اور ان کے حال کی وجہ سے ہمارا بھی یہ حال ہو رہا ہے، یہ ہے لوگوں صحبت میں بیٹھنے سے توازوں کا اثر ہونا. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اہل توازو کی صحبت اختیار کرنے سے بھی انسان میں توازو پیدا ہوتی ہے، اور اہل تکبر کی صحبت میں بیٹھ جائے تکبر پیدا ہوتا ہے، صحبت کا تو اثر ہے بہرحال. اور دوسرا واقعہ حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، سن 555 ہجری میں گزرے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوئے ہیں اور بڑا ان کا اونچا مقام ہے اور ان کے عجیب عجیب واقعات اور حالات ہیں. ان میں سے ایک خواب ہے حضرت کا. حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی لمبا چوڑا میدان ہے، اس میدان کے بیچ میں ایک گول پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے اندر جگہ جگہ دروازے بنے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پر دین کی مختلف باتیں لکھی ہوئی ہیں. کسی پر لکھا ہوا ہے باب الصلاح، کسی پر لکھا ہے باب الصوم روزے کا دروازہ، کسی پہ لکھا ہے باب الزکات، زکات کا دروازہ، کسی میں لکھا ہے باب الحج، کسی میں لکھا ہے باب العمرہ، کسی بھی کچھ کسی بھی کچھ، اس طرح سے مختلف احکام شرع کے نام ان دروازوں پر لکھے ہوئے ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہر دروازے سے بے شمار مخلوق اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اندر جو سچ چلا جائے گا اس کو اللہ جل شانہ اس کی زیارت ہو جائے گی. اس لیے ہر آدمی ان دروازوں سے اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ اندر جا کر کے اللہ جل شانہ کی زیارت سے مالا مال ہو جائے. جب میں نے یہ سنا کہ اس محل کے اندر اللہ پاک کی زیارت ہے تو مجھے بھی شوق ہوا اللہ پاک کی زیارت کرنے کا. اب میں جو آگے بڑھا تو جس دروازے پہ جاؤں اتنے لوگ کھڑے ہیں، اتنے لوگ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کھوے سے کھوا چل رہا ہے، اور ہر آدمی اندر جانے کے لیے زور لگا رہا ہے، لیکن اتنے سارے ایک دم اندر جانے کے لیے زور لگا رہے ہیں، کوئی بھی اندر نہیں جا پا رہا. بہت سلاد بھی بھرا ہوا ہے، باب الصوم بھی بھرا ہوا ہے، ہر دروازہ بھرا ہوا. ہمیں سوچ رہا ہے اللہ میں اندر کیسے جاؤں، اس دروازے پہ گیا، اس دروازے پہ گیا، ادھر بھی گیا، ادھر بھی گیا، جہاں جاؤں بس ہر دروازہ جو ہے وہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ اللہ یہ تو ہر دروازہ ہی فی الحال بند ہے، دروازہ ہے تو کھلا ہوا لیکن اتنے لوگ جا رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز جا نہیں پا رہا. تو میں نے سوچا کہ ایسا کروں کہ میں لمبا چکر کاٹ کے ادھر جاتا، ہو سکتا ہے وہاں اتنا رش نہ ہو اور بھیڑ نہ ہو، اور وہاں شاید کوئی دروازہ خالی ہو یا اس میں سہولت سے جانے کی گنجائش ہو. تو میں الحمدللہ ایک لمبا چکر کاٹ کے اس محل کے دوسری جانب میں پہنچا. وہاں جا کر کے جو میری امید تھی وہ بالکل مجھے پوری ہوتی نظر آئی. میں نے ایک دروازہ دیکھا بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور دروازوں پر بھی کچھ لوگ تھے لیکن وہ بالکل خالی تھا. میں نے بھائی یہ تو بڑا اچھا ہوا. میں خوشی خوشی اس دروازے کی طرف دوڑا اور داخل ہونے سے پہلے میں نے اس کو پڑھ لیا کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. پھر میں نے اس پہ لکھا ہوا دیکھا باب التوازو، توازو کا دروازہ، وہ خالی پڑا ہوا. بس میں اسی سے اندر داخل ہوا اور اندر پہنچ گیا، اور میں نے وہاں جا کر کے پھر سامنے کے دروازوں کو دیکھا. تو جن دروازوں کو میں چھوڑ کر آیا تھا جہاں بہت سارے لوگ اندر داخل ہونے کے لیے زور لگا رہے تھے، وہ اب بھی زور لگا رہے تھے اور اندر آ نہیں پا رہے تھے. میں الحمدللہ آسانی سے اندر چلا گیا اور اس نعمت عظمیٰ سے مالا مال ہو گیا. اور پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے اس خواب کی تعبیر لی. اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو میرے ذہن میں یہ تعبیر آئی کہ محل سے مراد ہے دین اسلام، ہماری شریعت مراد ہے، اور دروازوں سے مراد ہے احکام دین، کہ جتنے بھی احکام ہیں سب اللہ جل شانہ کی رضا کا باعث ہے. نماز سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا، روزے سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا، زکات سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا، ایسے باقی احکام جو ان دروازوں پر نام لکھے ہوئے تھے دین کے. اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تعبیر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. اور جو لوگ دروازوں پر پھنسے ہوئے تھے اور اندر جانے کے لیے کوشش کر رہے تھے مگر نہیں جا رہے تھے، اس کی تعبیر ذہن میں ہے کہ وہ یہ اعمال تو کر رہے تھے لیکن ان کے یہ اعمال ناقص تھے، خلاف سنت تھے، یا ان میں اور کوئی ایسی کمی تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالی کی زیارت کا باعث نہیں بن رہے تھے، یعنی اس کی رضا کا ذریعہ نہیں بن رہے تھے. جیسے نماز میں آتا ہے کہ جو آدمی لشٹم پشٹم نماز پڑھتا ہے تو وہ نمازی نماز پڑھنے کے بعد نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی, اللہ بچائے. یا جیسے ریاکاری کے طور پر جو عبادت کی جائے وہ بھی بیکار ہوتی ہے. تو ان لوگوں کا داخل کوشش کرنا پھر بھی داخل نہ ہو سکنا, اس کی یہ تعبیر ذہن میں آئی. اور یہ جو باب التواضع سے میں الحمدللہ داخل ہوا, اس کی تعبیر ذہن میں آئی کہ تواضع اختیار کرنے والے مسلمانوں میں بہت کم ہیں, جو نہ ہونے کے برابر. تہجد پڑھنے والے, عشاق پڑھنے والے, نفلی عبادت کرنے والے, دوسرے کارائے خیر کرنے والے بہت ہیں, مگر عاجزی کرنے والے, انکساری اختیار کرنے والے, تواضع اختیار کرنے والے ان کا ہے. اس لیے باب التواضع خالی پڑا ہوا ہے اور ان کے اس خواب کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ تواضع اختیار کرنی چاہیے, اس کی سخت ضرورت ہے. اس لیے کہ تواضع دین کی جڑ ہے, اس کی وجہ سے آدمی کے اندر بڑے اچھے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں, اچھے اچھے اعمال اس کے اندر وجود میں آتے ہیں. جیسے تکبر ساری برائیوں کی جڑ ہے, جس سے بڑے بڑے گناہ انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور آدمی اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے وبال میں گرفتار ہوتا ہے. تو تواضع کی ضرورت ہے بھائی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تواضع اصل چیز ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت کے اندر ہونی چاہیے, اور اس کی وجہ سے معاشرت کے اندر جو رات اور سکون آرام اور چین حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا. کیونکہ جب آدمی اپنے کم سب سے کم تر سمجھے گا, دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھے گا, جب دوسرے کو اچھا سمجھے گا تو اچھا برتاؤ کرے, جب اچھا برتاؤ کرے گا تو اس سے ایک دوسرے کو راحت بھی ملے گی, سکون بھی ملے گا, عزت بھی ملے گی, عافیت بھی ملے گی. اور تکبر سے بڑے بڑے گناہ پیدا ہوتے ہیں, بڑی بڑی بد اخلاقیاں پیدا ہوتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں جب ایک دوسرے کا احترام نہیں ہوگا, ایک دوسرے کا ادب نہیں ہوگا, ایک دوسرے کا اکرام نہیں ہوگا, تو ظاہر بے سکونی بے قراری ہوگی, ایک دوسرے کی بے عزتی ہوگی, ایک دوسرے کو ایزا, ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا پایا جائے گا. تواضع اختیار کرنا چاہیے. اللہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہی نازل فرمائی کہ سب لوگ تواضع اختیار کریں, یا تو کوئی کسی پہ فخر نہ کرے, وہ کسی کیونکہ کوئی کسی پہ ظلم زیادتی نہ کرے. اس لیے فرمایا کہ فخر کرنا بھی یہ تکبر سے پیدا ہوتا ہے, ظلم زیادتی بھی تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اور تکبر بھی سمجھ لو کسے کہتے ہیں, تکبر اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے. مسلمان سے فی الحال اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور بہتر سمجھے, افضل سمجھے, اور کافر کو انجام کے اعتبار سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے. تو اپنے کو دوسرے سے اچھا سمجھنا, بہتر سمجھنا, افضل سمجھنا, یہ ہے تکبر, اور یہ حرام ہے, اور یہ حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بڑائی تو صرف اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے لائق ہے بس. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے آسمان و زمین پہ. بڑائی کے لائق تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, کیونکہ حقیقتاً وہ بڑائی کے لائق ہے, اور ہم کسی لحاظ سے ہی بڑائی کے لائق نہیں. جب لائق نہیں تو پھر اپنے کو بڑا سمجھنا غلط. تکبر حرام ہو گئی اور اس کا بڑا عذاب اور بڑا وبال ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو اس طرح اٹھائیں گے جیسے وہ باریک چونٹی ہوتی ہے, جو باریک والی جو بھورے بھورے رنگ کی ہوتی ہے, ہلکے براؤن رنگ کی ہوتی ہے, جیسے وہ بالکل باریک باریک ہوتی ہے. میدان محشر میں تکبر کرنے والے ایسے ہوں گے اللہ, جس کی وجہ سے وہ میدان محشر میں جو لوگ ہوں گے پیروں نیچے کچلے جائیں گے, تو پیسے جائیں گے لیکن مرے گے نہیں, اس لیے کہ وہاں تو موت نہیں. اس طرح سے وہ وہاں پہ رسوا اور ذلیل ہوں گے. دنیا میں بڑا سمجھنے کا انجام, دنیا کو ہم دنیا اپنے آپ کو اچھا سمجھا, اپنے آپ کو بڑا سمجھا, اور آخرت میں جو اس کا انجام ہو, اللہ باق نے ان کو ذلیل کر دیا. ایک حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا, اور دوسرے اور جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, یعنی اول جنت میں نہیں جائے گا, اپنے کیے کی سزا پا کر جنت میں جائے گا. معلوم ہے ایمان اور تکبر میں ضد ہے, جیسے آب اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہے, ایمان اور تکبر ایک دوسرے کے خلاف ہے. جہاں ایمان ہوا تو تواضع ہونی چاہیے, اس کے سوا کچھ کسی چیز کی گنجائش نہیں. تکبر کا کوئی واسطہ نہیں ایمان سے, تکبر تو گناہ ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. جتنے متکبر دنیا میں گزرے ہیں دیکھو سب ذلیل و خوار ہوئے. سب سے پہلے فرعون شیطان نے تکبر کیا, دیکھ لو اس کا انجام ہمارے سامنے. جو جنت میں رہتا تھا فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا, لکھا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی ایک بارش کی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا. صرف تکبر کی وجہ سے ساری عبادت ختم ہو گئی, ساری عزت ختم ہو گئی, اور جنت سے بھی نکلا اور ہمیشہ کے لیے اس کی لعنت پڑ گئی. تکبر کی وجہ سے لعنت پڑ گئی. فرعون نے تکبر کیا, دیکھ لو اس کا انجام. حامان نے تکبر کیا, اس کا انجام دیکھ لو. قارون نے تکبر کیا, اس کا انجام دیکھ لو. قوم عاد نے, قوم سمود نے, قوم صالح نے, قوم لوط نے تکبر کیا, ان کا انجام دیکھو قرآن شریف میں مذکور ہے. تو جتنے لوگوں نے دنیا میں تکبر کیا ان کا انجام دنیا کے اندر ذلت و خاری کی شکل میں ظاہر ہوا. جب دنیا میں انجام ہے تو آخرت میں کیا ہوگا؟ وجہ اس کی کہ ایک تو تکبر اور بڑائی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, ہمارے ہم تو اس کے لائق ہیں ہی نہیں. جب نہیں ہے تو پھر اس کا اختیار کرنا ناجائز, جب ناجائز ہوگا تو پھر اس سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, بد اخلاقیاں پیدا ہوتی ہیں. تکبر کی وجہ سے آدمی فخر کرتا ہے, غرور کرتا ہے, دوسروں کو طعنے دیتا ہے, دوسروں کی برائیاں کرتا ہے, دوسروں کو ذلیل کرتا ہے, دوسروں کو رسوا کرتا ہے, دوسروں کو مارتا ہے, پیٹتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, یہاں تک کہ قتل بھی کر دیتا ہے. یہ سب تکبر کی وجہ سے کرتا ہے. ظلم زیادتی تکبر کی وجہ سے بہت ہوتی ہے. جو آدمی, جو مرد یا جو عورت متکبر ہوتی ہے اس کی باتوں میں بڑائی ہوتی ہے, اس کی باتوں میں تانے ہوتے ہیں, اس کی باتوں میں ڈنک ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتا ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. لہذا تکبر سے بچنا چاہیے, اور تکبر سے بچنے کا راستہ بھی آسان ہے. انسان دل میں سوچے بھائی بڑائی تو اللہ تعالیٰ کے لائق ہے بس, اور ان کے ساتھ خاص ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے. جب ان کے ساتھ خاص ہے تو میں اس لائق کہا ہوں, جیسے میں خدا بننے کے لائق نہیں ہوں تو بڑا بننے کے لائق بھی نہیں. جیسے خدا بننا بھی بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو بڑائی بھی انہیں کے ساتھ خاص ہے. لہذا میں بڑا بننے کے ہرگز ہرگز لائق نہیں ہوں. اور پھر اپنے عیب سوچے, جتنے اپنے عیب سوچے گا, جتنے اپنے کمزوریاں اور اپنے عیوب سامنے آئیں گے, اتنے ہی دل کے اندر سے تکبر نکلے گا. کیونکہ عیبدار آدمی تو بڑے ہونے کے لائق ہوتے ہی نہیں. اور رہی نعمتیں جو اللہ پاک نے دیے, جو بھی نعمت دی ہے وہ اس کے بارے میں سمجھے کہ بھائی میں نے حاصل نہیں کی, میری عقل کا یا میری سمجھ کا یا میری محنت کا ثمرہ نہیں ہے, یہ میرے رب کے فضل کا ثمرہ ہے. ورنہ میری طرح سے مجھ سے زیادہ عقل مند اور مجھ سے زیادہ سمجھدار, مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہزاروں موجود ہیں جن کو نوکری نہیں ملتی. مجھے جو کچھ بھی دولت ملی ہے, روپیہ ملا ہے, پیسہ ملا ہے, یہ اللہ کے فضل سے ملا. ورنہ سارے فقیر, سارے بیوقوف دنیا کے اندر اور سارے جاہل دنیا کے اندر بھوکے مرتے, اور سارے پڑھے لکھے عقل مند مالدار ہوتے. لیکن ایسا نہیں, اکثر بے پڑھے لکھے مالدار زیادہ ہیں اور پڑھے لکھے اکثر نوکر ملازم ہیں, اور ہزاروں تو ان میں ہوں جن کو نوکری بیچاروں کو نہیں ملتی. فضل سے مل رہا ہے جو کچھ بھی مل رہا ہے, جو کچھ اللہ پاک لکھ دیا اس کے مطابق مل رہا ہے. حقیقت میں فضل ہے اللہ تعالیٰ, دنیا میں بھی جو کچھ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اور آخرت میں بھی جو کچھ ہوگا سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا. اللہ, لہذا اپنے عیبوں کو سوچے اور جو نعمتیں ملی ہوئی اس کے بارے میں یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا, بس تکبر پھیلے نہیں ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور تکبر کرنے والوں کی بڑی بڑی باتیں اور تیس مارخا بننے والوں کی صحبت سے پرہیز کرے. ہمارے ماحول و معاشرے میں بعض لوگ بڑے متکبر بھی ہوتے ہیں, بڑے مغرور بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرے, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے سے پرہیز کرے. وہی بات ہے کہ متکبروں کے صحبت میں بیٹھیں گے تکبر آئے گا, لہذا ان کی صحبت سے پرہیز کریں. اور جو متواضع ہیں, ان کا سر مزاج ہیں, خاکسار ہیں, ان کی صحبت اختیار کریں, دعا بھی کریں کہ اللہ مجھ کو تکبر سے بچائیے, یا اللہ مجھے تکبر سے بچائیے. اور جب بھی اپنی کسی نعمت کا خیال آ جائے, علم کا خیال آ جائے, عمل کا خیال آ جائے, تقوی طہارت کا خیال آ جائے, عہدے منصب کا خیال آ جائے, روپے پیسے کا خیال آ جائے, خاندان کا خیال آ جائے, برادری کا خیال آ جائے, بس یہ سمجھو گے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, میرے کو کمال نہیں ہے. اس طرح سوچنے سے انسان سے تکبر نکلتا ہے. بس اہل تواضع کی صحبت میں رہے, اہل تکبر کی صحبت سے بچے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے تواضع عطا فرمائے اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم أحيني مسكينا وأميتني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين، اللهم أحيني مسكينا وأميتني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ہمارے سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو تواضع کامل نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو تواضع کامل نصیب فرما، یا اللہ تواضع کامل نصیب فرما، اور اس کو اختیار کرنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو تکبر سے بچانا، فخر و غرور سے بچانا، یا اللہ تکبر سے بچانا، فخر و غرور سے بچانا، بڑائی سے بچانا، خود پسندی سے بچانا، عجب سے بچانا، یا اللہ یا اللہ اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما، یا اللہ ہم سب کو صدق و اخلاص عطا فرما، ور و تقویٰ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو صدق و اخلاص عطا فرما اور ور و تقویٰ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، اور ہم سب کو یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ہماری اولاد و نسل کو دین کی سمجھ عطا فرما، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل، یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، ہم سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما، یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں اور بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بروت بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما، یا اللہ نیک رشتے عطا فرما، یا اللہ بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما، یا اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اور اپنے مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد والی واصحابی اجمعین، آمین برحمتک یا